السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج 9 فروری 2019 فکس پر ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پر حضور اشرف الفقہا کا خطاب ہونے جا رہا ہے جسے ہم اور آپ سنیں گے.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعهد الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے دوستوں اور دینی بھائیوں، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے اسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے اسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا. اس پوری کائنات میں ہر قسم کی مخلوق موجود ہے جسے اللہ تعالی نے کسی نہ کسی مقصد اور حکمت کے تحت پیدا کیا ہے. چھوٹی مخلوق بھی ہے، بڑی مخلوق بھی ہے، درجے میں کم درجے والی بھی مخلوق ہے، اعلیٰ درجے والی بھی مخلوق ہے، لیکن اس پوری کائنات میں اسلامی عقیدے کے مطابق سب سے اونچا مرتبہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. اسی لیے امام احمد رضا نے پوری دنیا کو ایک دعوت دی ہے اور غور و فکر کرنے کے لیے انہیں آمادہ کیا ہے کہ اے لوگوں، اس پوری دنیا میں سروے کرو और देखो कि सबसे ऊंची चीज क्या है। सबसे ऊंची हुजूर को छोड़ करके इस कायनात में हर चीज का आप सर्वे करें, चाहे वो फरिश्ता हो, चाहे इंसान हो, चाहे जिन हो, चाहे जमीन और जमान हो, हर चीज को आप देखें कि सबसे ऊंची चीज क्या है। अगर आप किसी एक चीज को बता दें ये चीज सबसे ऊंची है, तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं हम उसके साथ में ये कहने की जुरात करेंगे कि उस ऊंचे से भी ऊंचा हमारा नहीं। अब मिसाल के तौर पर इस पूरी कायनात में सबसे ऊंची चीज अल्लाह का अर्श है। अर्शे इलाही उसको कहते हैं जिसके अंदर सारी कायनात है, अर्श के ऊपर कोई चीज नहीं है, सब उसके डायमीटर में उसके गोले में समाई होगी। सात आसमान, कुर्सी, लौह कलम, दरिया पहाड़, वो एक गेट की तरह है जो सबको घेरे हुए है। उसके ऊपर कोई मकान नहीं, कोई जगह नहीं, पहाड़ नहीं, दरिया नहीं, चांद नहीं, सूरज नहीं, सबसे ऊंची चीज वो है। तो आप अगर ऐलान करेंगे कायनात में सबसे ऊंची चीज वो है, तो आला हजरत फरमाएंगे उस ऊंचे से ऊंचा हमारा, जो सबसे ऊंचा है उससे भी ऊंचा हमारा नबी है। आप देखेंगे कैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रजब शरीफ की 27वीं रात में अल्लाह ताला ने इस जमीन से आसमानों पर बुलाया और आसमानों की सैर करवाकर अर्श पर बुलवाया। अर्श सबसे ऊंचा है, हुजूर अकरम उस ऊंची चीज पर अपना कदम रख कर खड़े।
बेशक
अर्श नीचे है और हुजूर की शख्सियत ऊपर है। एक जगह झूम कर फरमाते हैं जहे इज्जतो ए मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और उनका मर्तबा और ऊंचाई देखो कि वो हाई नहीं है, हाई से हाईएस्ट है। फरमाते आला हजरत जहे इज्जतो ए दिलाए मोहम्मद के है अर्शे हक जेरे पाए
मोहम्मद।
अल्लाह का अर्श भी हुजूर के पैर के नीचे है, तो नबी के पैर का आपके कदम का ये मर्तबा है कि कायनात में सबसे ऊंचा अर्श है और उस ऊंचे अर्श के सर पर नबी का कलवा है। जब कलवे का ये मकाम है तो सर का क्या मकाम है? सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, फिर वो हमारे जैसे कैसे हो सकते
हैं? नहीं मैं यहाँ समझ,
उसकी ऊंचाई इतनी बुलंद। और फिर फरमाते हैं सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों से
अच्छा
समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा ये दावा है। अब आप पूरे अच्छों में तलाश करें कौन सबसे अच्छा है, तो आप कहेंगे अंबियाए किराम सबसे अच्छे हैं, फरिश्तों से अच्छे भी अंबियाए किराम। अगर आप कहेंगे फरिश्ता सबसे अच्छा है, तो उस अच्छे में जिब्रील सबसे अच्छे, तो जिब्रील तो हुजूर के दरबार के खादिम है।
बेशक
आला हजरत फरमाते हैं पाए जिब्रील ने सरकार से क्या क्या अल्फाज़, खुश रहे खैले मलक खादिम सुल्तान है।
बेशक
हुजूर अकरम की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने जिब्रील को पैदा किया, तो खादिम अच्छा होता है या मखदूम? कॉमन सेंस की बात है, शेर से नौकर अच्छा हो नहीं सकता, نوکر کے عزت کا گراف ڈاؤن ہوتا ہے اور شیخ باس تو اونچا ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ جبریل کے بھی باس ہیں
سبحان اللہ.
سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا.
سبحان اللہ.
تو آپ کہیں گے انبیاء کرام, انبیاء کرام میں آپ دیکھیے ایک سے ایک نبی ہیں. تل کر رسل فضلنا بعضهم على بعض, یہ رسولوں کی جماعت ہے, اس میں ہر ایک کو دوسرے سے ہم نے بلند کیا. اب آج یہ سب سے پہلے نبی, سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم ہے. جو حضرت آدم کو خصوصیت حاصل ہے کسی نبی کو نہیں, اس لیے کہ سارے انسانوں کے بھی باپ ہیں, سارے نبیوں کے بھی باپ ہیں.
بے شک
حضرت آدم علیہ السلام اگر نہ ہوتے تو انسان کا وجود اس دنیا پر نہیں ہوتا. لیکن حضرت آدم بہت اچھے ہیں, ہم اسے تسلیم کرتے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مٹی سے بنایا. تفسیر قرآن میں آپ پڑھ لیجئے, خلق الانسان, اللہ فرماتا انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے. حضرت آدم کو رب العالمین نے مٹی سے بنایا, ان کا پورا پتلا مٹی کا بنا, بہت خوبصورت, بہت حسین بنایا. ایسی مخلوق پہلی مرتبہ فرشتوں نے دیکھی. اللہ تعالی نے کہا ہے فرشتوں آدم کا پتلا تیار ہو گیا ہے, جاؤ اس کی زیارت کرو. سارے فرشتے آسمان پر جمع ہوئے اور اسے ہر طرف سے گھوم پھر کر کے ہر طرف سے دیکھ رہے ہیں. جبریل بھی تعریف کر رہے ہیں, میکائیل بھی وجد کر رہے ہیں, مولا تیری مخلوق کا سب سے بڑا شاہکار یہ پتلا ہے, بہت حسین اور جمیل ہے. تعریف کر رہے ہیں, ابھی صرف پتلا ہے, اس میں روح نہیں آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اس کی زیارت کرو. ایک پوائنٹ یہاں آپ نوٹ کر دو, حضرت آدم کو اللہ نے ابھی زندہ نہیں کیا ہے, صرف مٹی کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے. فرشتوں کو حکم ہوا زیارت کرو, کیا سمجھے آپ؟ اے سنیوں, بزرگوں کی زیارت کا مسئلہ آج سے نہیں ہے, پہلے سے. ابھی نماز کا مسئلہ نہیں تھا, روزے کا مسئلہ نہیں تھا, حج کا مسئلہ نہیں تھا, کعبہ اور مکے کا مسئلہ نہیں تھا. سب سے پہلا مسئلہ جو انسان کی ذات سے کنیکٹڈ ہے وہ زیارت کا مسئلہ ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں تم بغداد شریف کیوں جاتے ہو, وہ تو مر چکے ہیں معاذ اللہ, مٹی میں دفن ہو گئے ہیں. اجمیر کیوں جاتے ہو, خواجہ مر گئے ہیں, یہ الفاظ ان کے ہوتے ہیں, مٹی میں دفن کر دیے گئے ہیں, وہ مٹی ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں مٹی اگر ہو گئے ہیں تم کہتے ہو, ہم نے مان لیا کہ وہ مٹی ہو گئے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, وہ آج بھی قبر میں زندہ.
بے شک
تمہارے کہنے کو ہم نے تسلیم کر لیا کہ مٹی ہو گئے, تو میں نے آپ سے ضرور میں یہ کہوں گا کہ وہاں بھی مٹی ہی تھی. اگر یہاں بھی مٹی مان لیا جائے تو مٹی کی زیارت جبریل نے کی ہے, تو مٹی کی زیارت ہم کریں تو اس میں ہم پر الزام. حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت فرشتے کر رہے ہیں, اللہ اکبر. یہ زیارت کا سلسلہ وہاں سے اجمیر, بغداد, مدینہ, کلیت ہر جگہ زیارت ہی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں. یہ فرشتوں کی سنت ہے, یہ بدعت نہیں ہے, شرک نہیں ہے. زیارت اللہ کے حکم سے اللہ کے محبوبوں کے بدن کی ہوتی ہے. اگر وہ مٹی بھی ہو گیا ہے تو اس کی زیارت ثواب ہے اور فرشتوں کی سنت. اب اس کے بعد دوسری چیز آپ اپنے ذہن میں رکھو, حضرت آدم کا پتلا زمین پر پڑا ہے, فرشتے زیارت کر رہے ہیں. پھر رب تعالی نے, اللہ سبحانہ وتعالی نے روح کو آرڈر دیا, ایتھا الروح ادخلی فی جسد آدم, اے روح آدم کے بدن میں چلی گا. جیسے ہی آدم کے بدن میں پہنچی وہ روح اور یہاں تک آئی, باہر نکل گئی. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, اے روح کیوں نکلی؟ اللہ تو جانتا تھا کہ کیوں نکلی, لیکن پوچھ رہا ہے کیوں نکلی. کچھ گمراہ دماغ یہ کہتا ہے, حضور نے جبریل سے معراج میں پوچھا ہے, جبریل یہ کیسا ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیا چیز ہے؟ تو حضور کو علم نہیں تھا, جبھی تو جبریل سے پوچھ رہے تھے. اللہ تعالی روح سے پوچھ رہا ہے تو کیا اللہ کو علم نہیں تھا؟ ارے پوچھنا امتحان کے لیے ہوتا ہے, بتانے کے لیے ہوتا ہے. حضور معراج میں جا رہے تھے, جبریل سے اچھا علم لے کر جا رہے تھے, اور جگہ جگہ جبریل سے پوچھ رہے جبریل یہ کیا ہے, تو جبریل فوراً پھٹ سے جواب دے رہے ہیں. حضرت جبریل کا مصطفیٰ امتحان لیتے 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 سدرہ تک پہنچے ہیں, اور جبریل اس امتحان میں پورے پورے کامیاب ہو گئے. اس لیے حضور نہیں پوچھ رہے تھے کہ حضور کو معلوم نہیں ہے, اس لیے پوچھ رہے ہیں. خیر یہ الگ ٹاپک ہے, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, رب نے پوچھا, اے روح کیوں باہر نکل آئی؟ تو روح کہتی ہے, پروردگار عالم مجھ کو تو نے نور سے پیدا کیا. روح جو ہے یہ نور سے پیدا ہوئی. آدم کا بدن مٹی کا ہے اور مٹی کے اندر اندھیرا ہے, روح میں چمک ہوتی ہے. میں ہمیشہ عالم نور میں رہنے والی تھی اور تو نے مجھے مٹی کے گھر میں اور کوٹھری میں بند کر دیا, تو میں گھبرا گئی, گھبرا کر بے چین ہو کر باہر نکل گئی. پروردگار عالم نے زبردستی نہیں کیا کہ پھر جا, نہیں رہنا ہے, یہ نہیں فرمایا. اے جبریل میرے عرش کے نیچے وہ نور جو کائنات اور عالم کو پیدا کرنے سے پہلے پہلے میں نے نور کو پیدا کیا, وہ نور ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, جو عرش کے نیچے نور کی قندیل میں سبحان اللہ کہہ رہا ہے. اس نور کو نکال کر لاؤ اور آدم کی پیشانی میں سجا دو. جبریل امین اس نور کو اتار کر لائے, آدم کی پیشانی میں سجا دیا. آدم علیہ السلام کا بدن پوری باڈی پڑی ہوئی ہے. پھر رب نے فرمایا, ایتھا الروح ادخلی فی جسد آدم, اے روح اب آدم کے بدن میں چلی جا. اب گئی تو پورے بدن میں اتر گئی. آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے, اب نہیں نکل رہی ہے. اور جب اس کو نکالنا ہوا تو فرشتے کو رب نے بھیجا, اب اس کو نکالو. پہلے روح خود نکل گئی, اب اس میں رہنا اسے پسند آ گیا, اتنا پسند آیا کہ نکلنے کے لیے تیار نہیں. یہ پوائنٹ آپ ذہن میں نوٹ کر لو کہ نور مصطفیٰ ہی روح کا سکون ہے. روح کو سکون کس سے ملتا ہے؟ نور مصطفیٰ. اور مومن تو نور مصطفیٰ سے سکون حاصل ہی کرتا ہے. مومن سنی وہ ہے جو نام مصطفیٰ سے سکون ملتا. وہاں نور آیا تھا حضور کا, یہ آدم کا مقام اور اسٹیٹس تھا. ہمارے پاس وہ نور کہاں؟ تو ہم تو نام مصطفیٰ ہی سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں اور اپنے انگوٹھے کو آنکھوں سے چوم کر لگا لیتے ہیں. آدم علیہ السلام جب زندہ ہو گئے تو پیشانی میں ایک سرسراہٹ کی باریک آواز سنتے تھے. اللہ تعالیٰ سے عرض کیا مولا میری پیشانی سے سر 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 کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم یہ نور محمدی کی تسبیح اور سبحان اللہ پڑھنے کی آواز ہے جو تم سن رہے ہو. حضرت آدم کو شوق ہوا کہ اس نور محمدی کی میں زیارت کروں. فرشتوں نے ان کی زیارت کی اور آدم زیارت نور مصطفیٰ کا شوق لے کر عرض کرتے ہیں مولا اس نور کی زیارت کروا دے. تو رب نے فرمایا اے آدم اپنے انگوٹھے کے ہمس کے ناخن کو غور سے دیکھو. حضرت آدم دونوں ناخنوں کو غور سے دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ نور پروردگار عالم کے حکم سے نیچے اترا اور ہاتھوں سے ہوتے ہوئے ناخنوں میں چمکا. جیسے ہی وہ نور چمکا حضرت آدم جھوم پڑے اسے ہونٹوں سے لگا کر آنکھوں سے لگا دیا. یہ پہلی سنت ہے بابا آدم کی. ہم نور نہیں دیکھ رہے ہیں نور کے نام کو سن رہے ہیں تو ہماری روح جھوم جاتی ہے اور انگوٹھوں کو دیکھ کر لبوں سے لگا کر آنکھوں سے لگا دیا کرتے ہیں. یہ وہاں سے سلسلہ سسٹم ہے. لیکن معلوم نہیں اس پرانے سسٹم کو لوگ کیوں بھول گئے. پرانے سسٹم کو کیوں بھول گئے؟ کہتے ہیں یہ نئی بات میں ہے. میرا خیال ہے کہ شیطان آدم علیہ السلام کے پیدائش کے بعد جب ان کی تعظیم نہیں کی تو اللہ نے جنت سے نکال کر اس کو تڑی پار کر دیا. جنت میں وہ تھا ہی نہیں, باہر نکال دیا گیا. اور جو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے گھر کے اندر ریت و رواج کیا ہے, سسٹم کیا ہے, باہر رہنے والا سسٹم گھر کے سسٹم کو وہاں کے رہن سہن کو نہیں سمجھتا. وہ تو باہر ہے, برسوں سے باہر ہے. تو اس کے جو فالوور ہیں ان کو اس شیطان نے بتایا نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے چوما ہے. وہ تو ہم جنتی ہیں اس لیے ہم کو جنت کی رسم و رواج سب معلوم ہے. یہ سسٹم وہاں سے چلا ہے. چومنے چاننے کا چوما چاٹی کرنے کا سسٹم آج نیا نہیں ہے. یہ بدعت نہیں ہے. اتنا پرانا یہ رواج ہے, اتنا پرانا یہ سسٹم ہے کہ اس سسٹم سے پہلے کوئی پرانا سسٹم ہے. پرانی چیز بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جو جنت میں کام کیا گیا ہے وہ جنت سے باہر کیوں بدعت ہو جائے گا؟
کیا
چلو. تو حضرت آدم کو زندگی کس سے ملی؟ نور مصطفیٰ سے. اور حضرت آدم سب سے اچھے اور اونچے ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں تم نے بہت اچھی بات کہی, آدم کو سب سے اچھا بتایا, آؤ اور ہمارا عقیدہ سنو. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے وہ سچے سے اچھا. ہے وہ سچے سے اچھا ہمارا نبی. اور دوسری اچھائی دیکھو, حضرت آدم تنہا تھے جنت میں, انسانی شکل جنت میں نہیں تھی, حوروں کی شکل تھی, فرشتوں کی شکل تھی, غلما کی شکل تھی. وہاں کی جو پاپولیشن تھی حور و غلما اور فرشتوں کی تھی. پورے جنت میں یہ نورانی شکلیں تھیں لیکن حضرت آدم ہر طرف دیکھتے رہے میری شکل کا, انسانی شکل کا کوئی اگر آدمی ہے تو ذرا دیکھ کر کے اس سے ہم سکون حاصل کریں. دیکھو پردیش میں جو رہتا ہے نا وہ اپنے دیش کا اپنی کنٹری کا معمولی آدمی بھی مل جاتا ہے تو پہلے اس کو چائے پلاتا ہے, اس کی عزت کرتا ہے, ریسپیکٹ کرتا ہے. گاؤں میں کبھی نہیں بات کیا تھا لیکن پردیش میں نیو یارک میں مل جائے کہ مسیرو کا ہے, کس برگ کا ہے, پتا چل جائے بولے ہاں بھائی, اس سے بڑا سکون ہوتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. بھری جنت میں اتنے اچھے اچھے شکلیں نظر آ رہی ہیں لیکن حضرت آدم اپنے کو تنہا محسوس کر رہے ہیں. رب العالمین نے ایک مرتبہ نیند کی غنودگی آدم علیہ السلام پر طاری کر دی اور فرشتوں سے کہا, اے فرشتوں یہ لیفٹ سائڈ کی پسلی کی ہڈی, پسلی سمجھ گئے نا
جی,
یہ جو دونوں طرف ہے
پسلی,
پسلی کی ہڈی آپریٹ کر کے نکالو. تو فرشتوں نے پہلا آپریشن جنت کی او ٹی میں کیا ہے. میڈیکل سائنس بھی انسان کے ساتھ چل رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں ہم فزیشین ہیں, ہم سرجن ہیں, تو یہ سرجری اور فزیشین, فزیکل سسٹم اور سرجیکل سسٹم یہ آج کا نہیں ہے, یہ بھی جنت سے چلا ہے. دنیا نے بعد میں ایجاد کیا ہے, یہ حضرت آدم کی اولاد ہے, ان کو کسی کو سرجیکل ایجاد کسی کو فزیکل ایجاد کا اللہ نے ہنر عطا فرمایا, لیکن یہ بھی سسٹم نیا نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں میڈیکل سائنس نئی ہے, نئی دائر کی ہے, پہلا آپریشن تو جنت میں ہوا ہے. اور اس ہڈی سے رب نے فرمایا عورت بن جا, تو اس ہڈی کا ٹکڑا ایک عورت بن گیا. آپ کہیں گے یہ کیسے, رب العالمین کا قدرت کا کمال یہ ہے. رب فرماتا ہے فإنما يقول له كن فيكون. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کسی آرٹیکیٹ انجینئر سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اتنا فرماتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. حضرت حوا پیدا ہو گئی, حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو پہلے دن دیکھا کہ میری شکل صورت کی ایک اور شکل صورت نظر آ رہی ہے. دل میں محبت پیدا ہوئی, چاہا کہ میں حوا سے ملوں. جیسے ہی ملنے کا ارادہ کیا رب نے ارشاد فرمایا یا آدم مح یا آدم, اے آدم رک جاؤ, یہ تمہاری بیوی ضرور ہے لیکن ابھی نکاح نہیں ہوا, ابھی صرف منگنی ہوئی ہے. بہت سے لوگوں میں یہ رواج ہے کہ جیسے ہی منگنی ہو جاتی ہے بیٹی اور بیٹے کو آزادی مل جاتی ہے, اب ملو, بات کرو, پکنک مناؤ, سفر کرو, یاد رکھو یہ حرام کام ہے.
بہت خوب,
نسبت طے ہونا الگ بات ہے اور بات چیت کرنا الگ بات ہے. جنت کا یہ سسٹم ہے کہ جس لڑکی سے بات چیت طے ہو جائے پھر بھی لڑکے کو اور لڑکی کو یہ پرمیشن اسلام نہیں دیتا ہے کہ اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے اس سے بات کرے بل اور اس سے بے حجاب ملے, یہ حرام ناجائز ہے. یہ جنت کا سسٹم اگر فالو نہیں کرو گے تو نکاح میں نور نہیں پیدا ہوگا اور نکاح کرنے کے بعد خوشی نہیں حاصل ہوگی, وہ نکاح میں خوشی وہی حاصل ہوگی جہاں جنت کا سسٹم تم پالو. اگر کسی قوم میں یہ رواج ہے کہ منگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی کو آزادی مل جاتی ہے, اس کو بریک لگا دو, اسے بند کرو, نہ فون پر بات کرے نہ ایسے آ جا کر کے بات کرے, یہ ہے جنت کا سسٹم.
بے شک
ہم جنتی ہیں, جنت کے سسٹم کو فالو کرو. حضرت آدم رک گئے, پروردگار عالم نے آدم و حوا کا نکاح پڑھایا, کہاں جنت کے فنکشن حال ہیں. جبریل میکائیل گواہ ہیں, براتی فرشتے ہیں, کیسا شادی کا پروگرام. حضرت حوا کو حوروں نے دلہن بنایا, فرشتوں نے آدم کو دولہا بنایا, رب نے خطبہ ارشاد فرمایا, ایجاب و قبول ہوا, فرشتے گواہ رہے, ہمارے باپ کی شادی کتنی مبارک. اب دیکھو آگے, نکاح کے بعد حضرت آدم نے چاہا کہ اپنی بیوی سے اب ملاقات کریں تو رب نے فرمایا قف یا آدم، آدم ابھی رک، جلدی مت کرو، خلق الانسان عجولا، آدمی جو ہے ذرا اتاولا پیدا کیا گیا ہے، رب العالمین فرماتا ہے بڑی جلدی بات ہے، رب نے منع کیا ابھی اپنی بیوی سے مت ملو، رک گئے، عرض کیا مولا کیوں؟ ارشاد فرمایا اس کا مہر ادا کرو. حضرت آدم نے لفظ مہر سن کر کے تعجب کیا، مولا یہ مہر کیا؟ کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان کا روپیہ نہیں، آپ کے ساؤتھ افریقہ کا رینڈ نہیں، امریکہ کا ڈالر نہیں، یو کے کا پاؤنڈ نہیں، یونائٹڈ کنٹریز کا یورو نہیں، کچھ تو نہیں تھا، پھر مہر کیسے دیں؟ حضرت آدم نے عرض کیا مولا بیوی کا مہر میں کیسے ادا کروں؟ اب سنو، رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نسل سے آخر زمانے میں ایک نبی کو بھیجوں گا جن کا نام محمد اور احمد ہوگا، تم ان پر درود و سلام پڑھ دو، یہی تمہارا مہر ہے.
سبحان اللہ،
سمجھ میں بات آئی؟
جی جی.
نبی پر درود و سلام پڑھ دو، تمہارا مہر ہے. حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 3 مرتبہ، اور دوسری روایت میں ہے کہ 13 مرتبہ، اور تیسری روایت میں ہے کہ 21 مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھو. ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھا. کہاں پڑھا؟ جنت میں صلاۃ و سلام ہو رہا ہے. کب ہو رہا ہے؟ ابھی کوئی انسانوں میں پیدا نہیں ہوا تھا. یہ صلاۃ و سلام نکاح کے بعد پڑھنے کا رواج، یہ بھی جنتی رواج ہے.
سبحان اللہ،
اے سنیوں، اس جنتی رواج کو جاری کرو، اس کو لاگو کرو. جس نکاح کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی برکت یقیناً اس میں شامل ہوگی، اور طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. اللہ کے رسول پر صلاۃ و سلام پڑھا تو یہ صلاۃ و سلام کا رواج جنت سے، اور صلاۃ و سلام کا احسان یہ ہے کہ آدم و حوا کو ملنے کی رب نے پرمیشن دی. میاں بیوی اگر نہ ملتے تو ہم اور آپ ہوتے؟ سنی ہوتا، شیعہ ہوتا، ٹنی ہوتا، وہابی ہوتا، قادیانی ہوتا، کوئی ہوتا؟
نہیں، کوئی
کوئی نہیں ہوتا. صلاۃ و سلام پڑھے، پڑھا، پڑھنے کے بعد ملنے کی اجازت ہوئی، میاں بیوی ملے اور یہ پورے انسان کی آبادی، وہ بچہ منہما رجالاً کثیراً ونساء، قرآن فرماتا ہے آدم و حوا کے ذریعے ہم نے کروڑوں لاکھوں انسان مرد عورتوں کو زمین پر آباد
کیا.
یہ صرف صلاۃ و سلام کی برکت ہے میاں.
سبحان اللہ.
اور آج آدم کی ناخلف اولاد، غدار اولاد، اسی صلاۃ و سلام کے خلاف آواز بلند کرتی ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ ایسا ہے، ویسا ہے. پھر وہی میں کہوں گا، تری پار جو تھا گھر کے نکاح کا، اس کو سسٹم کیا معلوم ہے؟ وہ تو جنت سے نکال دیا گیا تھا، نکاح کے بعد جنت میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہ آپ بولو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول
اللہ.
جنت کے رسم و رواج کو جنتی لوگ ہی جانیں گے. جنت سے نکالے ہوئے ہنڈے، تڑی پار کیے ہوئے لفنگے کرمنل، ان کو کیا پتا کہ جنت میں کیا کیا ہوا ہے؟
اپنے
تنہا تنہا اللہ کا فضل ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی پر صلوات و سلام پڑھا تو ملنے کی اجازت دی. ارے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے اسے ہے اس اچھے سے اچھا. اچھے کی بات اونچے کی بات جو مانتا ہے وہ بھی اونچا ہوتا ہے.
بے شک بے شک.
جو اچھے کی بات مانے گا اچھا بنے گا.
سبحان اللہ.
اونچے کی بات مانے گا اونچا بنتا چلا جائے گا.
بے شک.
یہ اولیاء کرام کیا ہیں؟
سبحان اللہ.
یہ ولی کیوں ہوتے ہیں؟ نبی سب سے اونچے ان کی بات سب سے اونچی. نبی سب سے اچھے ان کی بات سب سے اچھے. غوث و خواجہ اچھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سب سے اچھے کی بات مان رہے ہیں سب سے اونچے کی بات مان رہے ہیں. تو رب نے انہیں ایسا اونچا کر دیا ایسا اونچا کر دیا کہ فرشتے انہیں جھک جھک کر کے سلام کرتے.
سبحان اللہ.
رب کے قدروں کی زیارت کرتے ہیں. ولی کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ولی کا مقام جو اچھی بات اور اونچی بات مانتا ہے. اِلَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ. جس نے نبی کی دعوت کو قبول کر کے خدا کی خدائی کو تسلیم کر لیا ہے اور اس خدا کی خدائی اور شریعت کو مان کر ثم استقاموا اور پھر اس پر اٹل ہو گیا. شریعت پر اٹل بن گیا. شریعت سب سے اونچی بات ہے. تو جو شخص اس شریعت پر قائم ہو جاتا ہے رب فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ. آسمان سے فرشتے ہر وقت اس کے پاس اترتے رہتے
ہیں. بے شک.
تم اس کے پاس جاؤ مت جاؤ ہمارے بھیڑ اور میلے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. تم انہیں جانتے بھی نہیں ہو کہ کون اللہ والا ہے. کوئی پہاڑ کی چوٹی پر ہے کوئی جنگل کی تنہائیوں میں ہے لیکن اس تنہائی اور ماؤنٹ کے اوپر رہنے والا اللہ کا ولی تنہا نہیں رہتا ہے. قرآن فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ فرشتے اس کے پاس ہمیشہ آتے جاتے ہیں اور آ کر کے بات چیت کرتے ہیں اور یہی دنیا میں کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ کہ تم جنت کی بشارت جیتے جی یہی سن لو اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہی جنت تمہارے لیے فکس ہے. دنیا سے جانے کے بعد وہی تمہارا گیسٹ ہاؤس اور ریسٹ ہاؤس ہوگا. یہ اونچے لوگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اونچے نبی کی بات ماننا تو یہ اونچے ہو گئے. یہ اچھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اچھے نبی کی بات انہوں نے مان لی تو اچھے ہو گئے.
بے شک.
اب ہم اسی پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ ہم اچھے بننا چاہتے ہیں اونچے بننا چاہتے ہیں یا نیچے رہنا چاہتے ہیں. بولیے. ججمنٹ آپ کا اور آرڈر شریعت کا. اچھا بننا چاہتے ہیں تو اچھی بات مانیے. بری باتوں سے رکیے اچھے بن جاؤ گے. اونچا بننا چاہتے ہو تو پارلیمنٹ میں اسمبلی میں اونچائی نہیں ملے گی. وہ تو چند دن کے لیے کرسی ملتی ہے. الیکشن آتا ہے تو کرسی کھینچ لی جاتی ہے. پھر کوئی سلوک مارنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے. ارے ایسی اونچی بات مانو. آیت الکرسی پڑھو تو ایسی کرسی ملے گی کہ کوئی چھین نہیں سکے گا.
سبحان اللہ.
سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. کیسے اچھے ہیں میرے غوث کیسے اچھے ہیں میرے غریب نواز. کتنے اونچے ہیں کہ تم ان کی اونچائی کو نہیں پہنچ سکتے. ایک مرتبہ حضور غوث پاک بغداد سے 3 دن تک غائب تھے اور جتنے قادری تھے مرید تھے سب پریشان کہ پیران پیر کہاں چلے گئے غائب ہو گئے. پورے بغداد میں ایک ہلچل مچی تھی, ہر طرف لوگ دوڑ بھاگ کر کے تلاش کر رہے تھے لیکن کہیں ان کا پتہ نہیں چلا. حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور ادھر ادھر تلاش کرنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ پیران پیر دجلہ کے اس طرف نہیں ہے, پرانی آبادی دریائے دجلہ کے اس طرف ہے. فرمایا کہ وہ اس طرف چلے گئے جدھر جنگل ہے دجلہ کے کنارے. تو لوگ دجلہ کی طرف بھاگتے ہوئے آئے, کنارے سب جمع ہو گئے تو دیکھا کہ اس کنارے پر پیران پیر نورانی صورت کے ساتھ تشریف فرما. حضرت نے دیکھا میرے ماننے والے پریشان ہیں تو آپ نے بسم اللہ کہہ کے اور دجلہ کے پانی پر قدم رکھا. کشتی نہیں ہے, شپ نہیں ہے, بسم اللہ کہاں اور پانی پر قدم رکھا. ادھر کھڑے ہونے والے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت غوث پاک پانی پر ایسے چل رہے ہیں جیسے سیمنٹ روڈ کے اوپر چل رہے ہیں. تلوا تو تلوا جو نالین پہنے ہوئے تھے پانی کی مجال نہ تھی کہ آپ کے چپل کے تلوے کو تر کرتے. جانتے تھے یہ عام انسان نہیں ہے, یہ اونچا انسان جا رہا ہے, یہ وہ انسان ہے جو سارے انسانوں میں اچھا ہے, چلے جا رہے ہیں. جب مچھلیوں کو پتا چلا کہ پیرانے پیر آج پانی پر سے چل رہے ہیں تو دیکھنے والے کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا دریا کی بڑی بڑی مچھلیاں, چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اوپر آئی اور غوث پاک کی زیارت کر رہے. یہ جانور ہے, جانور ہے لیکن اچھے کی صورت دیکھ کر سکون پا رہا ہے. دیکھنے والوں نے کہا ہم نے یہ دیکھا کہ مچھلیوں میں ایسا جوش پیدا ہوا کہ پانی سے جمپ لگایا اور غوث پاک کے طلبوں کو غوث پاک کے قدم کو چوم رہی ہیں. یہ مچھلیوں کی عقیدت ہے, کون آ رہا ہے ہمارے جیسا نہیں آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے کہ اس زمانے میں اس کے جیسا کوئی نہیں تھا, اس لیے کہ اونچے کی اولاد میں تھے نبی اکرم جو سب سے اونچے ہیں ان کی اولاد میں غوث اعظم اور سب سے اچھے مصطفیٰ ہیں ان کی اولاد میں تھے. مچھلیوں میں بھی آل رسول کا احترام,
سبحان اللہ,
ان کا قدم ان کے ہاتھ چومے ہیں, ان کے دامنوں سے آ کر لکھتی ہے. یہ کون ہے؟ میرے پیران, میرے میران. زہرا کا لال ہے, مصطفیٰ کی آنکھوں کا تارا ہے, علی مرتضیٰ کا لخت جگر ہے جو دریا پر خراما چل رہا. پھر بیجت الاسرار کی یہ روایت جو بخاری کی طرح صحیح مانی جاتی ہے. ادھر کھڑے ہونے والے دیکھ رہے ہیں کہ چلتے چلتے بیچ دریا میں آئے تو ادھر بستی میں ظہر کی اذان شروع ہو گئی تو غوث پاک وہیں کھڑے ہو گئے. اذان ہو رہی ہے, کھڑے ہو گئے, باتیں نہیں کرتے ہیں, یہ اونچی بات ہے. اذان سنو تو چل رہے ہو کھڑے ہو جاؤ, بات کر رہے ہو تو چپ ہو جاؤ, یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو تلاوت اتنی دیر تک روک دو. اذان کی عظمت دیکھ, یہ اچھی سے اچھی بات ہے جو اسلام تم کو بتا رہا ہے. غوث پاک وہیں کھڑے ہو گئے, پوری اذان ہو گئی. دیکھنے والے بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور غوث پاک کے سامنے آسمان سے ایک نورانی مسلح اڑتے ہوئے آیا اور پانی پر بس گیا. حضور غوث پاک اس مسلح پر کھڑے ہو گئے, کیا نماز ہے. دیکھنے والے بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا لیکن پیچھے صفیں لگ رہی ہیں, جنوں کی صف لگ رہی ہے, یہ دار الغیب کی صف لگ رہی ہے, اولیاء کرام ظاہر ہو رہے ہیں. ایسی بڑی عیدگاہ کسی نے دیکھی نہیں ہوگی. امام الاولیاء غوث اعظم مسلح نور پر کھڑے ہیں, اور پیچھے اولیاء کرام فرشتے جن اور انسانوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے گدلہ کے اوپر نماز کی شان کو دیکھو. سب پانی پر کھڑے ہیں لیکن کسی کا پیر اندر نہیں جا رہا ہے. یہ میرے روسے پاک کا تصور ہے. کنارے کھڑے ہونے والوں نے دیکھا کہ ارے اتنی اچھی نماز چلو ہم بھی جلدی جلدی وضو کر کے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے. شامل ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا معلوم ہے؟ نماز پڑھی ختم ہوا. نماز ختم ہو گئی غوث پاک نے اپنا رخ موڑا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ حضور غوث پاک کے منہ سے گرین کلر کا نور نکل رہا اور فرما رہے ہیں مولا میرے چاہنے والے قیامت تک اس وقت نہ مریں جب تک کہ انہیں سچی توبہ نصیب نہ ہو جائے. مولا میرے ہر عقیدت مند کو آخری وقت میں بھی توبہ عطا فرمانا. سننے والوں نے سنا غیب سے آواز آئی عبد القادر تمہاری دعا قبول کر لی گئی اور جو تیری عقیدت سے جس کا دل مالا مال ہے وہ مرے گا تو ایمان ہی پر بھی مرے گا. وہ آدھی ہو چشتی ہو رنگ بندی ہو سہج بندی ہو کوئی بھی ہے جو دل میں احترام اور ادب رکھتا ہے اور کے پاس کا ان شاء اللہ اس کا خاتمہ اس لیے ہم اجارہ کرتے ہیں غوث پاک کا نعرہ لگاتے ہیں. ایک نعرہ بھی قبول اگر ہو گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا. یہ ہے
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت.
یہ ہے اونچوں کی بات اونچے کی بات اونچی ہی ہوتی ہے اچھوں کی بات اچھی ہی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں جو سبق ملا ہے نماز کا اذان کا غوث پاک کی زندگی سے اس پر عمل کرنا یہ ہماری سعادت مندی ہے. اگر اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ دنیا کے نگاہوں میں برے نہیں ہوں گے ہم بھی اچھے بنتے چلے جائیں گے. صلاۃ و سلام کا پیغام ملا ہے صلاۃ و سلام کو کبھی مت چھوڑنا. آج کل ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے یہ سب مولانا لوگوں کے جھگڑے ہیں یہ ایسا ہے ویسا ہے ایسا کرو ویسا کرو اور مل جل کر کے رہو. بھائی ایسا نہیں ہے اچھی چیز اچھی رہے گی بری چیز بری دونوں کو مت ملا.
بہت خوب
اچھی چیز کے ساتھ بری کو ملا دو گے تو وہ بری کیا وہ اچھی کیا بنے گی
وہ بھی بری ہو جائے گی.
یہ کون سی پالیسی ہے کہ اچھے برے جتنے ہیں جھگڑا مت کرو سب مل جل کر کے رہو. دوستو اگر ایک طرف زہر کا پانی ہے اور دوسری طرف شربت روح افزا ہے کوئی کہے یہ بھی رنگین ہے یہ بھی رنگین ہے سیم ٹو سیم ملا دو تو آپ ملائیں گے؟
کیا بات
کیوں نہیں ملائیں گے؟ اچھی کو الگ رکھو بری کو الگ رکھو اچھے عقیدے کو الگ رکھو برے عقیدے کو الگ رکھو تب کامیاب ہو جاؤ گے بڑی اونچائی مل سکے.
بے شک
سب کو ایک ساتھ مت رکھو. لوگ بولتے ہیں اس کو کیوں مسجد سے نکال رہے ہیں اس کو کیوں مسجد سے نکال رہے ہیں وہ بھی نماز پڑھنے آ رہا ہے وہ بھی نماز پڑھنے آ رہا ہے. یہ مسئلہ ابھی تک لوگوں کو معلوم نہیں ہے.
جی
نوجوانوں کو مسجد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کے گستاخ کو جنت سے نکالا.
بے شک بے شک
جنت تو ہیڈ آفس ہے نا.
بے شک
یہ مسجدیں تو گرانچ ہیں اس کی.
جی
جو آدمی کرمنل ہیڈ آفس سے نکالا گیا ہے تم اس کو گرانچ میں کیوں لا رہے ہیڈ آفس سے رب نے نکالا کہ دیکھو یہاں سے پنشمنٹ کیا گیا ہے نبی کا جو گستاخ ہوگا اس کو ہیڈ آفس میں انٹری کا پرمیشن نہیں ملے گا اور تم درانت میں کہتے ہو ویلکم ویلکم ویلکم. ارے یہ ویلکم ہے یا ویلکم ہے؟ یاد رکھو میرے دوستو ایسے کو مسجد میں انٹری دینا اللہ کے رسول کے خلاف. جب منافقین مسجد نبی میں گھسے تھے تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور جمعہ کا دن تھا, خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے ساتھ ساری میں ہے کہ حضور نے پورے مسجد میں ہر طرف نگاہ دوڑائی تو 70 منافقین ادھر 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 بیٹھے ہوئے تھے, سب کو دیکھ لیا بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا او خروجی فلا انکا منافق, او خروجی فلا انکا منافق, او خروجی فلا انکا منافق. ایک ایک کا نام لے کر کے فرمایا نکل جا میری مسجد سے منافق ہے, نکل جا میری مسجد سے منافق ہے. کیا وہاں ابو جہل نماز پڑھنے آیا تھا؟ ابو لہب اینڈ کمپنی آئی تھی نماز پڑھنے؟ کس کو نکال رہے ہیں؟ نمازی کو نکال رہے ہیں.
جی
دیش کیا ہے نکالنے کا؟ کہ نبی کے وہ گستاخ تھے, رب نے نبی کے گستاخ کو جنت سے نکالا, مصطفیٰ نے گستاخ کو اپنی مسجد سے نکالا. پھر کسی متولی, کسی کمیٹی, کسی مقتدی کو کہاں سے یہ حق ملتا ہے کہ نبی کے کسی گستاخ کو اپنی مسجد میں بھیج دم کرے؟
کیا بات, بہت خوب, سبحان اللہ.
اچھی بات ہے, اچھے کو برے سے مت ملاؤ ورنہ پورا معاشرہ برا ہوتا چلا جائے گا.
بے شک
یہی میرے غوث پاک کا پیغام ہے, یہی میرے رب کا پیغام ہے, یہی میرے خدا کا پیغام ہے. اور اس انداز سے میرے غوث پاک نے دریا پر قدم رکھا تو پہلے کیا پڑھا؟ بسم اللہ پڑھا نہیں؟ یہ بھی تو ایک پیغام ہے میرے ہوش کا. ہر کام جو مسلمان کرے جائز کام بسم اللہ سے شروع کرے, مصطفیٰ کا وعدہ ہے, میرے نبی نے یہ گارنٹی دی ہے کہ اس کا وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا, شیطان کے خلل سے اللہ تعالیٰ اس کام کو محفوظ کرے, اس میں برکت ہی برکت آئے. آپ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے, تو بسم اللہ کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے. نماز کے لیے فرصت نہیں, کاروبار چھوڑ کے کیسے جائیں؟ وضو کرنا ہے, کپڑے چینج کرنا ہے, یہ ساری چیزوں کے بہانے بھی اس لیے نماز چھوٹ گئی. بسم اللہ کیوں چھوٹ گئی ہے؟ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کر کے قدم رکھو, میرے دوست کا پیغام. دکان کھولو, شکر کھولو, بسم اللہ کر کے شکر کھولو, قدم رکھو بسم اللہ پڑھ کر کے, نکلو تو بسم اللہ پڑھ کے تالا بند کرو, بستر پر جاؤ دعا نہیں یاد ہے بسم اللہ تو یاد ہے, کیوں چھوڑتے ہو؟ کیا اس میں بھی کوئی ٹائم لگتا ہے؟ بسم اللہ کیا پڑھے گئے؟ عورتوں کو تلقین کیجیے کہ جب وہ آٹا گوندھے تو بسم اللہ کر کے, پہلی روٹی پکائے تو بسم اللہ کر کے, چولہا سلگائے تو بسم اللہ کر کے, جب بسم اللہ کے سائے میں کھانا پکے گا غوث پاک کی سنت ادا ہوگی اور اس کھانے کے اندر اللہ نور پیدا کرے گا, ہمارے ننے بچے وہ کھانا کھائیں گے, پیٹ بھی بھرے گا اور نور ایمان سے اس کا دل
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ ہے گیارہویں شریف کا پیغام. گیارہویں شریف کی بریانی اور پلاؤ ایسے مت کھانا, ارے گوشت کچا ہے, یہ چاول کچا رہ گیا, شکایت کرنے آئے ہو؟ گوشت کھلا بھی رہے اور ان کے کھانے کی شکایت بھی کرتے ہو؟ احترام سے کھاؤ کہ ایک چاول نیچے نہ گرے, یہ ہے گیارہویں
کا.
اس طرح کھاؤ احترام کے ساتھ میرے گوشت, ایک ایک دانے کے ساتھ آپ کے نام کی نسبت ہے. ہم چاول نہیں کھا رہے ہیں, وہ تیری نسبت کو ہم رہے. یہ ہے گیارہویں کا مزاج. گیارہویں کوئی رسم و رواج نہیں ہے, اس طرح سے گیارہویں شریف کرو, دیکھو ایمان میں بھی برکت, خیال میں بھی صفائی, کاروبار میں بھی اچھائی, گھر کے اندر بھی سکون, سارا ماحول اللہ کے ولی کے چھتر چھائے میں تمہارا گزرے گا. یہ ہے, اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ولیوں کے ساتھ ہیں. قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں سے کنیکشن کرو. یہ ہے ہماری زندگی کا وہ خوشگوار لمحہ کہ جس میں ہم اللہ والوں سے کنیکٹڈ ہوں تو ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا احترام ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.